من مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہوش کے میرے پرزے اڑا دیں، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوانا دے، یا تو پردے کو جلوانا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوانا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے، سارے عالم کو مجنوں بنا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، ہوش کے میرے پرزے اڑا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے، یا تو پردے کو جلوا اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، اشک میں خون دل بھی ملا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، سوز دل کا اثر اب دکھا دے، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس سے مجھے اب رہا کر، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، یا قفس ہی کو گلشن بنا دے، آ کے حسن دو عالم زمین پر، آ کے حسن دو عالم زمین پر، آ کے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت دہر کو جگمگا دے، ظلمت دہر کو جگمگا دے، آ کے حسن دو عالم زمین پر، آ کے حسن دو عالم زمین پر، ظلمت قلب کو جگمگا دے،
بدلو جب مانگا نے
قلب کی زمین پر
آ کے حسن دو عالم زمین پر آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت قلب کو جگمگا دے ظلمت قلب کو جگمگا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے دل کی حسرت سے ہو دل نہ مغتر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مغتر دل کی حسرت سے ہو دل نہ مغتر جام تسلیم کامل پلا دے جام تسلیم کامل پلا دے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے عشق اب تو میرا خون بہا دے میری مٹی کو کر دے سوارت میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا خون بہا دے عشق اب تو میرا خون بہا دے اختر تشنا لب کو الہی اختر تشنا لب کو الہی اختر تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر بلا دے عشق کا ایک سمندر بلا دے اختر تشنا لب کو الہی اختر تشنا لب کو الہی عشق کا ایک سمندر بلا دے عشق کا ایک سمندر بلا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے
ارشاد فرمایا یہ الہامات ربانی جو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے یہ بات حاصل ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں اللہ اکبر کیا ایمان ہے اللہ ہمیں بھی اس ایمان کا کچھ حصہ عطا فرما دیں
کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ راضی رہے تو دنیا بھر کی ناراضی کچھ مضر نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے اور ساری دنیا راضی ہے اور ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے تو ساری دنیا کی یہ رضا کچھ مفید نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، خوب عبادت اور اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ عمل کر کے ڈرنا ایک خاص چیز ہے جو اس آیت شریفہ میں بیان کی گئی، یعنی ان بندوں کی شان یہ ہے کہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون؟ قال لا یا بنت الصدیق، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم۔ کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ کرنے والے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے باوجود ان کو یہ خوف اسی وجہ سے ہے کہ معلوم نہیں یہ نیکیاں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی وضاحت ایک مثال سے فرمائی کہ دیکھو، تمہارے یہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے تو تم اس کی خاطر بریانی بھی پکاتے ہو، قورمہ کباب بھی تیار کرتے ہو، سردی ہے تو گرم پانی سے ہاتھ دھلاتے ہو، اس کی راحت کا ہر طرح خیال رکھنے کے باوجود جب وہ جانے لگتا ہے تو اس سے کہتے ہو کہ معاف کیجیے گا، ہم سے آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا نہ ہوا، نہ معلوم کیا کوتاہی ہو گئی ہو جس سے آپ کو ہم سے اذیت پہنچ گئی ہو، یہ کیوں کہتے ہو؟ جبکہ اس کے لیے بریانی کباب ہر طرح کے آرام کا انتظام کیا، اس لیے کہ دل میں ڈرتے ہو کہ کہیں کسی وقت کوئی بات مہمان کے مزاج کے خلاف نہ ہو گئی ہو، اس کی پسند کے مطابق کوئی کھانا نہ رہا ہو، یا منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو اس کو پسند نہ آیا ہو۔ تو ایک انسان کی مزاج شناسی پر مطمئن نہیں ہوتا، ڈرتا ہے کہ شاید میں اس کی مزاج شناسی سے قاصر رہا ہوں، حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں مٹی کے ہیں، دونوں مخلوق ہیں، دونوں بندے اور غلام ہیں۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر بندے اور اللہ میں کیا نسبت ہونی چاہیے۔ لہذا بندے کو عمل کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ عبد ذلیل نطفہ ناپاک کا عمل بارگاہ پاک میں نہ جانے قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ خوف بندگی کی شان ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے کیوں استغفار فرما رہے ہیں؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ نماز سے استغفار نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ شاید ہم سے عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ ما عبدنا کا حق کا عبادت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں تو سوچ لو کہ ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، ہم جتنا بھی ڈریں کم ہے۔ لیکن اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ اعمال میں ہی خلل پڑ جائے، شیطان چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں اتنا خوف پیدا کر دو کہ عبادت ہی چھوڑ بیٹھے۔ چنانچہ جب بعض لوگوں سے یہ کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو تو کہا کہ نماز کیا پڑھیں، ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن دل بازاروں میں ہوتا ہے، دفتروں میں ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو بھی دل غیر حاضر ہوتا ہے، تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ بعض سالکین اس خوف سے ذکر چھوڑ بیٹھے۔ حق تعالیٰ کو چونکہ ہماری نفسیات اور ہمارے ذرے ذرے کا علم تھا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اس لیے ایسے لوگوں کا جواب اس سے اگلی آیت میں دے دیا کہ ہمارے سچے عاشقین کو ایسا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عبادت ہی چھوڑ بیٹھے۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، ہمارے خاص بندے اگرچہ نیک اعمال کر کے ڈرتے رہتے ہیں لیکن یہ خوف ان کے اعمال میں حائل نہیں ہوتا، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی روزے رکھ رہے ہیں، کبھی صدقہ کر رہے ہیں، کہ اعمال صورتاً سب کے برابر ہوتے ہیں لیکن کیفیت مختلف ہونے سے اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً نماز سب پڑھتے ہیں لیکن بعض کو ثواب کا نواں حصہ ملتا ہے، بعض کو آٹھواں، بعض کو ساتواں، بعض کو تہائی۔ تو نوافل کا التزام اسی لیے ہے کہ فرض میں جو کسر اور کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ دوسری چیز جو آپ لوگوں کی برکت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ سوئچ ایک ہی قسم کے ہیں لیکن جس کا بلب زیادہ پاور کا ہے وہاں روشنی زیادہ ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے قلب مثل بلب کے ہیں، جس قلب میں جس قدر محبت اور خشیت کی پاور زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی قوی نور ان کے اعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دو رکعت پڑھتے ہیں اور ایک آنسو کا قطرہ ان کی چشم مبارک سے نکلتا ہے، اور دو رکعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں اور ان کی آنکھ سے بھی ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے۔ اگرچہ کمیت کے اعتبار سے دونوں آنسو برابر ہیں لیکن یقین اور درد محبت کی تفاوت سے دونوں کی قیمت میں فرق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو میں خشیت اور محبت کی کیفیت کے جو انوار ہوں گے اس سے یہ آنسو تمام امت کے آنسوؤں سے زیادہ قیمتی اور مقبول ہوگا۔ معلوم ہوا کہ محض مقدار ہی مطلوب نہیں، اصل چیز کیفیت ہے۔ اگر اخلاص اور درد محبت کی کیفیت ضعیف ہے تو اعمال کی مقدار کتنی ہی زیادہ ہو، چاہے دستار فضیلت بھی باندھے، اشراق و چاشت بھی ہے، نوافل بھی ہیں، لیکن وہ وزن میں ہلکے ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے بلب کا خول، باڈی تو بہت بڑی ہے لیکن اس میں قوت صرف 40 پاور کی ہے تو روشنی ضعیف ہی پیدا کرے گا، تو اعمال کی کمیت کے باوجود نور ضعیف رہے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے جب کوئی حسن لیلہ سے صرف نظر کرتا ہے تو اس کی روح کی مستی اور شباب کو سارا عالم مل کر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جمال کی وجہ سے جب کوئی حسن لیلہ سے صرف نظر کرتا ہے یعنی اس کو نہیں دیکھتا تو اس کی روح کی مستی اور شباب کو سارا عالم مل کر بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی کہتا ہوں کہ اگر مجنوں کو کوئی شمس تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلہ کو عشق مولا سے بدل دیتا۔ مبارک ہیں وہ جوان جن کو جوانی میں کوئی اللہ والا مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما فقال فی خطبته الا ان الدنیا عرض حاضر یأکل منه البر والفاجر الا وان الآخرة اجل صادق ويقضي فيها ملك قادر الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه الا وان الشر كله بحذافيره في النار الا فاعلموا فاعملوا وانتم من الله على حذر واعلموا انكم معرضون على اعمالكم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا خبردار، دنیا ایک غیر قائم پونجی ہے، اس میں سے نیک بھی کھاتا ہے اور بد بھی کھاتا ہے، اور آخرت ایک مدت ہے سچی یعنی متحقق اور ثابت، اور آخرت میں ہر قسم کی قدرت رکھنے والا بادشاہ حکم اور فیصلہ کرے گا. خبردار تمام بھلائیاں اپنی انواع و اقسام کے ساتھ جنت میں ہیں, خبردار تمام برائیاں اپنی انواع و اقسام کے ساتھ دوزخ میں ہیں. بس تم عمل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم کو تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. بس جو شخص ذرہ برابر نیک کام کرتا ہے وہ اس کی جزا پائے گا, اور جو شخص ذرہ برابر برا کام کرتا ہے وہ اس کی سزا پائے گا. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس حدیث شریف سے آخرت کی فکر اور اعمال صالحہ کرنے اور اعمال سیئہ یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کا سبق امت کو دیا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے پچھلی مجلس میں ہم نے قیام کی 11 سنتیں پڑھی تھیں, اب قرت کی 7 سنتیں, کھڑے ہو کر جو تلاوت کی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور سورت کی, اس کی 7 سنتیں ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ پوری پڑھنا, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا, چپکے سے آمین کہنا, اگر جماعت ہو رہی ہو اور امام قرأت کر رہا ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد جو آمین کہیں گے وہ آہستہ سے کہیں گے چپکے سے. فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, عصر اور عشاء اور اوسط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا سنت ہے. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا, ثنا تعوذ اور تسمیہ اور آمین ان چاروں چیزوں کو آہستہ کہنا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بعض واقعات وقت ولادت شریفہ میں. چھٹی روایت بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا. ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکایک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود کی, سو سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا. کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے. سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ محمد بن اسحاق صاحب اکثیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی کیا عمر تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں, تو اس حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے. تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا. ساتویں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آ رہا تھا, سو جس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے کہا, اے گروہ قریش, کیا تم میں آج کی شب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں. کہنے لگا کہ دیکھو, کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے, اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے جس کا لقب مہر نبوت ہے. چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جا کر تحقیق کیا تو خبر ملی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. وہ یہودی آپ کی والدہ کے پاس آیا, انہوں نے آپ کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوئی، اے گروہ قریش سن رکھو، واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق اور مغرب سے اس کی خبر شائع ہوگی۔ روایت کیا اس کو یعقوب بن سفیان نے اسناد حسن سے، یہ فتح الباری میں کہا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے ہماری مجلس 8:40 پہ فون کریں اور 9:15 ان شاء اللہ مجلس شروع ہو جایا کرے گی۔ 8:40 پہ ٹیلی فون کریں اور 8:45 پہ ان شاء اللہ مجلس شروع ہوا کرے گی کل سے ان شاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔